حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کی وہ عبارت جو آئندہ شروع کرتا ہے، ارتفاقات کی بحث کی ہے، اور ارتفاقات کا لفظ رفق سے نکلا، اور رفق کا مطلب ہے نرمی، اور رفق کا مطلب ہے قرب، اور اسی سے مختلف زبانوں مختلف الفاظ زبان میں استعمال ہوئے ہیں، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو ایسے استعمال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر رفق پر وہ چیز دے دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نرمی اختیار کرتا ہے حکمت کے ساتھ تو وہ اپنے مقاصد کو پورا کر لیتا ہے. جس طرح کھانا پینا، پہننا، سونا، ان تمام چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا درجہ حرارت رہنا چاہیے، بالکل اسی طرح انسانی اخلاقیات کے متعلق بھی یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ درجہ حرارت کیا رہے. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی آدمی ہمارے ان علاقوں میں سردی ہو یا گرمی، گرم پانی پسند نہیں کرتا، نہ اسے پیتا. شدید سردی کی حالت میں آدمی بالعموم سرد پانی سے نہانے سے بچتا ہے. انڈے ہمارے یہاں گرم کھائے جاتے ہیں، چائے گرم پی جاتی ہے، اور دنیا میں ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر بالکل یخ اور برف انڈے لوگ کھاتے ہیں. فرانس میں چلے جائیں تو وہاں پہ شدید سردی میں کیا اور گرمی میں کیا انڈے جو ناشتے میں کھاتے ہیں بالکل جمے ہوئے یخ، کوئی پسند نہیں کرتا گرم انڈے. ممکن ہے کچھ علاقوں میں ہو، لیکن جو ہم نے دیکھے اس میں یہی صورت حال تھی. چائنا والے گرم پانی پیتے ہیں اور ہمارے ملک میں ٹھنڈا پانی اسی ترجیح دی جاتی. بالکل اسی طرح انسانی اخلاقیات میں شریعت نے ایک حد تک سختی کی اجازت دی ہے، اور کچھ افراد کے متعلق طے ہے کہ ان پہ سختی کرنی ہے، اور چھوٹے اور بڑے کی تمیز قائم رکھتے ہوئے اس سختی کو استعمال کرنا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر موقع پہ سختی ہی کا استعمال کیا جائے. چنانچہ جو رویہ وہ اپنی اولاد کے متعلق رکھتا ہے اپنے والدین سے متعلق نہیں کر سکتا. اگر وہ اولاد اور والدین دونوں کے لیے ایک ہی طرح کی زبان استعمال کرے گا تو یقیناً بات نہیں بنے گی. اس لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً نماز کے متعلق یہ فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی ترغیب دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے ہلکی سی سرزنش کرو. یہ بھی بتا دیا کہ تربیت کی غرض سے اپنی اولاد پر سختی مت چھوڑو. ایسی چیزیں احادیث میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرم کی سختی مناسب حد تک ہو گئی. اب آدمی ہر معاملے میں ایسے کرنے لگے، اور حتیٰ کہ ضروریات زندگی تک سے محروم کر دے، اور یہ بتائے کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے انسانی ضروریات زندگی میں نرمی، آرائش اور آرام سے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بغاوت ہوگی، اور اولاد والدین کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دے گی، اس لیے ہر چیز میں جب درجہ حرارت مقدر ہے تو بالکل ایسے ہی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ لوگوں کے ساتھ رفق اور نرمی اور لوگوں کو سمجھاتے رہنا اور حکمت عملی کے ساتھ شریعت کو بتانا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو دین کو پھیلانے میں مدد دیں گی. اور اگر کوئی آدمی ان چیزوں کی رعایت کیے بغیر ہر جگہ نرمی یا ہر جگہ سختی کا استعمال کرے گا تو بات نہیں بنے گی. قرآن اسی لیے کہتا ہے کہ لوگوں کو بلاؤ خدا کے دین کی طرف حکمت کے ساتھ. اب ایک آدمی دین کی حکمت نہیں سمجھتا تو جتنی وہ جہالت کا رویہ اس کے اندر ہے وہ خود شریعت ہی پر کبھی اعتراض کرنے لگے گا کہ شرع نے حکم کیوں دیا. ایک آدمی کے سر پہ سوار ہے کہ لوگوں کے ہاتھ کاٹو، لوگوں کو درے مارو، لوگوں کو جیل میں ڈالو، تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ حکمت کو سوچے بغیر جب شرعی قوانین کا نفاذ کرے گا تو اس کے نتیجے میں سیکولرزم پھیلے گا، اس کے نتیجے میں لادینیت پھیلے گی، اس کے نتیجے میں لوگ کہیں گے کہ تم نے کر لیا ایسا معاشرہ قائم جس میں فلاں فلاں کا ہاتھ کاٹ دیا اور اتنے تم نے درے لگا لی، اب آرام سے بیٹھے ہو، اب دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. چنانچہ آپ عیسائیت کی تاریخ پڑھیں تو عیسائیت میں اتنا زیادہ تورات کا نفاذ تھا، انجیل کا نفاذ تھا کہ صدیوں پادری اور مذہبی رہنما غالب رہے ہیں حکمرانوں پہ. دنیا میں عیسائیت کے ساتھ فیصلے کیے گئے، حتیٰ کہ کشمیر تک میں عیسائیت نافذ رہی، یہودیت نافذ رہی، لوگ اتنا زیادہ مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور مذہب کے قوانین کی پیروی کرتے. پھر شادیوں کے مسئلے درپیش ہوئے اور پھر بادشاہ کا مسئلہ درپیش ہوا اور وہاں پر پہنچ کے بادشاہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا یہ کیا پابندیاں جو ہمیشہ سے جاری ہیں، نہیں مانتے ان پابندیوں کو. اور اس کے نتیجے میں کلیسا مغلوب ہوا اور تخت غالب آیا، اور حتیٰ کہ وہ حد پہنچی جب پروٹیسٹنٹ بنے اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ کلیسا کا نظام الگ ہے اور ہمارا نظام الگ ہے، اور کلیسا کو اٹھا کر پروٹیسٹنٹ جو تھے انہوں نے ایک چھوٹی سی سٹیٹ میں بند کر دیا اور انہوں نے کہا کہ تمہیں پناہ دے رہے ہیں اکلی میں اور یہاں پر تم اپنے شہر میں رہو، بسو، جو مرضی کام کرو، مگر عامت الناس ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ لوگ اس دین سے متنفر ہوئے. اور اب آپ عیسائیوں کی ملک ممالک میں جا کر دیکھ لیں، نام کے عیسائی ہیں، کہنے کو عیسائی ہیں، کبھی مذہب تخانہ کی ضرورت پیش آ گئی تو کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم عیسائی ہیں، وگرنہ عمومی طریقہ یہ ہو گیا کہ لوگوں نے کہا ہم یہ تو دہری ہیں، یا یہ کہ ہمیں کوئی یقین نہیں ہے عیسائیت ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم اپنی جو زندگی گزارنا چاہیں ہم آزاد ہیں. اس لیے مخلوق خدا کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا، ارتفاقات کا اصل میں ترجمہ کیا گیا ہے تدبیر منزل. منزل کس کو کہتے ہیں؟ منزل کہتے ہیں کہ وہ چیز جو آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو منزل کہتے ہیں. اس کی تدبیر کرنا کہ لوگوں کو کھانے میں سہولت مہیا کی جائے، لوگوں کو پینے میں سہولت مہیا کی جائے، لوگوں کی معاشرتی زندگی اس میں آسانیاں پیدا کی جائیں، معاشی زندگی میں آسانیاں پیدا کی جائیں، اور فتوے کا استعمال اس لیے ہو کہ ایک طرف تو شریعت کی کوئی حد ٹوٹے نہیں کیونکہ اس نے بہرحال اللہ کو جواب دینا، اور دوسری طرف مخلوق خدا بھی اس سے تنگ نہ. اس کی بہت سی مثالیں ملیں گی، اتنی کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس ارتفاقات کی بحث میں بھی مثالیں دیتے ہیں اور ویسے بھی کتنی مثالیں. سیدھی سی بات ہے، ایک آدمی زمین خریدتا ہے، 100-200 کنال زمین خریدتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر گھر بناؤں، بزنس کروں، تجارت کروں. 50,000 روپے کنال زمین لے کے 40 لاکھ روپے کنال بیچتا ہے. یہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے. یقینی طور پہ ہم جانتے ہیں کہ اس شخص نے 50,000 روپے کنال کے حساب سے سینکڑوں کنال زمین خریدی اسلام آباد کے حدود میں, اور اب 40 لاکھ روپے کنال بیچی جا رہی ہے. اتنا ظلم شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ حدیث ابوبکر جساس راضی رحمت اللہ علیہ احکام القرآن میں لائے, اور احکام القرآن اگر آپ پڑھیں تو جساس رحمت اللہ علیہ کا پورا ذہن اس پر چل رہا ہے کہ لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں. سہولتوں کے نام پر نہ تو انہیں شریعت کے دائرے سے خارج کر دیا جائے, اور نہ ہی شریعت کے نام پر لوگوں پر سختی کی جائے. اعتدال کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, انسانی رویوں کو سمجھتے ہوئے آرام سے چلا جائے. اس میں وہ روایت لائے ہیں کہ پھر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمرو بلادی, میری زمین کو آباد کرو اور اس میں میرے بندوں کو بساؤ. ریشو فیہا عبادی, میرے بندوں کے لیے گھر بناؤ. ایک آدمی زمین خریدتا ہے اور مناسب قیمت اس پہ لگاتا ہے. وہ کہتا ہے دن رات میرے خرچ ہو رہے ہیں, نوکری ہے, بزنس کرنا ہے, اتنے پرسنٹ بڑھا کر اس زمین کو بیچوں گا. اور وہ اس حدیث پر عمل کرتا ہے تو وہ صرف دنیا ہی نہیں آخرت بھی بناتا ہے. اور جو آدمی اسی زمین کے کاروبار میں حد سے زیادہ نفع وصول کرتا ہے, 50,000 کا اور 40 لاکھ کا, اور اس کی کوئی نیت یہ نہیں ہے, دور دور تک اسے تو یہ حدیث سنی بھی نہیں, اس کا ارادہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کو پیدا کرے, تو ٹھیک ہے دنیا میں وہ کمائے گا, لیکن آخرت کے ثواب سے اس شخص کو کسی نہ کسی درجے میں محرومی اٹھانی پڑے گی. یہ کہیے کہ کلی طور پہ معرومی نہ ہوئی, لیکن کچھ نہ کچھ تو آخرت میں بھی اس کی ریڈکشن ہوگی. کیونکہ اگر وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کا سوچتا تو یہ ظلم نہ کرتا کہ 50,000 روپے خرچ کرو اور 40 لاکھ روپے کما لو. یہ اتفاقات کی ایک مثال ہے. امریکہ میں کئی سٹیٹس میں ہم نے دیکھا, لوگوں سے پوچھا زمین کا, انہوں نے کہا جی سال میں صرف 3% بڑھنے کا ہے, اس سے زیادہ نہیں بڑھائی جا سکتی. پچھلے سال آپ نے زمین خریدی تھی, آپ اس سال بیچنا چاہتے ہیں, 3% بڑھا لیجئے, اس سے زیادہ نہیں بڑھائے جا سکتے. اب نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ عام بزنس میں بھی تقریباً اتنا ہی پیسہ بڑھ جاتا ہے, زمین خرید کے اسے رکھی تھی اس نے بھی اتنا ہی پیسہ بڑھ جاتا ہے. تو انہوں نے تجارت کی ایک طرح کی ریشو کے حساب سے جوڑ دیا کہ اس کا پیسہ گروتھ بھی کرے گا تو آخر کتنا کرے گا, تجارت بھی کرے گا تو کتنی کر لے گا, بس اتنا ہی ہے. انہیں اتفاقات کی دوسری مثال آپ دیکھیں, آپ پچھلے بیانات میں بھی سنیں گے, کئی مرتبہ ہم نے یہاں پہ بڑے بڑے ان لوگوں سے کہا جو وزرائے قانون کے, اور جنہوں نے قانون بنانے ہیں, جنہوں نے قانون کی منظوری اسمبلی میں کرانی ہے, صدر مملکت سے دستخط لینے ہیں, ہم نے کہا کچھ کریں, اس 3 طلاق بیک وقت دینے کو قابل تعزیر جرم قرار دیں اور اس پر سزا رکھیں کہ اگر ثابت ہو گیا کہ 3 طلاقیں اس نے بیک وقت دی ہیں تو اس شوہر کو, اس آدمی کو اتنی سزا دی جائے گی, اتنے عرصے کے لیے جیل میں رکھا جائے گا. اگر آپ پچھلے بیانات دیکھیں تو ہم نے کہا اس پہ جرمانہ لگائیں اور اس کو اتنے پیسے جمع کراؤ نیشنل بینک کے, مثلاً 10 لاکھ, اور اسی وقت چیک کاٹ کے گورنمنٹ دے دے کہ 5 سال بعد, 10 سال بعد, 4 سال, 3 سال کے بعد اس 10 لاکھ کو آ کر واپس لے جانا. تم 3 سال تو ذرا تمہارا دماغ ٹھکانے آئے نا کہ 3 طلاقیں آخر بے وقت کیوں دی جائے. انڈیا نے اسے نافذ کر دیا. یہ پچھلے ہفتے کی بہت گرم خبر تھی. انڈین حکومت نے کہا کہ آئندہ سے اگر 3 طلاق کوئی دے گا تو قانونی طور پر اسے سزا دی جائے گی. اور یہاں ہمارے یہاں ایک مرتبہ اسلامی ریاستی کونسل پر اصرار کے بعد انہوں نے ذرا سا تھوڑا سا ذکر کیا تھا, انہیں بھی بہت زیادہ سننی پڑی, اور جن لوگوں کو کوئی شعور نہیں تھا انہوں نے ان کی بہت درکت بنانے کی کوشش. یہ اتفاقات میں سے. یہ تیسری مثال ہے کہ ایک بچہ ہے جس کے باپ کا کچھ پتا نہیں چلتا. ایک عورت پھینک جاتی ہے, کہیں پایا جاتا ہے, ریاست اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ اتفاقات میں سے یہ ہے کہ وہ ریاست کا بیٹا ہے. اگر شخصی حکومت ہے, خلافت ہے, کچھ ایسی صورت ہے, تو وہ امیر المومنین کے ذمے, وہ خلیفت المسلمین کے ذمے. گورنمنٹ جس ادارے کو وہ بچہ دیتی ہے, اس ادارے کو مکمل طور پہ اس بچے کے جتنے بھی اخراجات ہیں اٹھائے گی, اور اس کے بعد اس بچے کے جو منافع ہیں وہ اس کو واپس دے دے گی کہ بیٹے یہ تمہارا نفع ہے, اس کو تم واپس رکھو, اور یہ تمہارے پہ خرچہ ہوا ہے, اس خرچے کو ہم ادا کریں گے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملے میں اسی قانون کو بنایا تھا کہ کیسی بچے کو ایک صحابی رضی اللہ عنہ لے آئے تھے, تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس بچے کو دیکھا, تحقیق ہو گئی, سب بات پتہ چل گئی, انہیں چند لمحوں میں تحقیق بھی کر لی, اور فرمایا کہ اس بچے کو لے جا کر پالو, اور جتنے اخراجات ہیں وہ ہمارے ذمے ہیں, اور اس کے جتنا نفع ہے وہ تمہارا ہے. بس قانون بن گیا, یہی چیز تھی. اس طرح قوانین بنتے ہیں. ہم اب تک کہتے ہیں کہ اس بچے کی ماں کا پتہ چل جائے کہ اس کی ماں کون ہے, کہیں نہ کہیں سے کوئی سراغ مل ہی جاتا ہے. آخر خود ماں وہ رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ڈھونڈتی ہے, پتہ رکھتی ہے کہ کہاں گیا میرا بچہ, کدھر گیا, کچھ پتہ. اگر ماں کبھی اعتراف کر لے اور بچہ سے ثابت ہو جائے کہ اسی کا ہے, اس ماں کی وراثت میں اس بچے کا حق بنتا ہے. باپ کا نہیں پتا چلا نا, ماں کا تو پتا چل گیا. باپ مشکوک ہو سکتا ہے, ماں تو مشکوک نہیں ہو سکتی. اس کی وراثت کا حصہ اسے دیا جائے, شریعت یہی کہتی ہے. اور ہمارے یہاں غالباً کوئی قانون اس پہ نہیں ہے. اس لیے شریعت جتنی بھی لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرتی ہے وہ لوگوں تک پہنچے, یہ وہ چیز ہے جو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بڑی شد و مد سے ثابت کرتے ہیں. یہ ارتفاقات خاص ایک موضوع ہے جت اللہ البالغہ کا. شاہ صاحب رحمت اللہ نے اس پہ بڑا اچھا اور بڑا گہرائی میں لکھا, اور لطف کی بات یہ ہے کہ ارتفاقات کے اس باب میں جتنے حنفیہ نرم ہیں اور جتنے وہ عوام کی سہولت چاہتے ہیں, خود آئمہ مجتہدین میں سے کم ہیں جو ان کی طرف گئے. اس لیے حنفی فقہ میں بنیادی اصول یہ ہے کہ اشیاء تمام کی تمام مباح ہیں, حتیٰ کہ شریعت سے حرام کرا دے. اور اس کے برعکس اصول یہ ہے کہ تمام دنیا کی چیزیں حرام اور ناجائز ہیں جب تک کہ شریعت اس کی اجازت نہ دے. حنفیہ کے یہاں قانون یہ ہے کہ سب چیزیں جائز ہیں جب تک کہ شریعت روکے نہیں, اور ان کے برعکس دوسرے لوگ کہتے ہیں سب چیزیں حرام ہیں جب تک کہ شریعت اجازت نہ دے. جنگل میں ایک آدمی جا رہا ہے, جڑی بوٹیاں, اب وہ لیے پھر اس بوٹی کو کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی, حرام ہے کہ حلال ہے, کر لیتا ہے کہ. حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ساری جڑی بوٹیاں جائز ہیں جب تک کہ شریعت اس سے روک نہ دے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہر چیز حرام ہے. حنفیہ کہتے ہیں ہر عورت سے نکاح جائز ہے جب تک کہ شریعت اسے روک نہ دے. وہ کہتے ہیں ہر عورت سے حرام ہے جب تک کہ شریعت اس کی اجازت نہ دے. بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ہمارے نزدیک کھانے پینے کی تمام چیزیں جائز ہیں جب تک کہ شریعت اسے نہ روکے. شریعت کہتی ہے روک دو اس کو, اس لیے کہ اس میں نشہ پایا جاتا ہے. شریعت کہتی ہے اس کو روک دو, اس لیے کہ ملکیت ناجائز ہے, چوری کا کھانا ہے, پینا ہے, پانی ہے, کچھ. حنفیہ کہتے ہیں اگر اس میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی, خدا نے خود اسے قرآن میں حرام نہیں کیا. مثلا جاری خون, تازہ خون, خدا کہتا ہے دم مسفوح, وہ خون جو بہتا ہے جانور کے جب عین ذبح کرتے ہیں تو اس سے جو دھار نکلتی ہے بہتا ہوا خون ہے نا, شریعت کہتی ہے یہ حرام ہے. حنفیہ کہتے ہیں یہ جائز ہے, لیکن اوپر سے حکم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے منع کیا, رک جاؤ. اگر خدا نے منع نہیں کیا ہوتا تو یہ جائز ہوتا. جمع ہوا خون ہے, گوشت میں خون جم جاتا ہے, ہمارے نزدیک وہ دھو لینا کافی ہے. اب کہو کہ یہ بھی حرام ہے تو پھر گوشت پک چکا اور لوگ کھا چکے. ہو جاتا ہے کہ خون کبھی کبھی جم جاتا ہے تھوڑا بہت. حنفیہ کہتے ہیں اسے دھو لو بس کافی ہے. تو اتفاقات کی جو بحث ہے اس کو بہت زیادہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بھی اور یہ امور اور یہ چیزیں جسے کہتے ہیں مقاصد شرعیہ اس پہ جا کر اس کی انتہا ہوتی ہے کہ مقاصد شرعیہ کیا ہے. اور یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ مقاصد شرعیہ بیان کر سکے. بہت سی اچھی چیزیں شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد شرعیہ بھی لکھی. ابن عاشور سے آخری زمانے میں 1880-90 یعنی اس کے قریب قریب کسی زمانے میں ابن عاشور شیخ الاسلام تھے تیونس کے, انہوں نے مقاصد شرعیہ پہ بحث کی. خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مقاصد شرعیہ پہ بحث کرتے ہیں. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد شرعیہ پہ بحث کی ہے. عزت الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد شرعیہ پہ بحث کی ہے. ابن خلدون اور اس طرح کے جتنے خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ابن قیم یہ مقاصد شرعیہ پر بحث کرتے ہیں کہ مقاصد شرعیہ کیا ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان مقاصد شرعیہ کو قیام ملانے کے لیے اگر کوئی راستہ ایسا بھی اختیار کرنا پڑے جس میں کچھ کچھ جائش نکلتی ہے بالکل ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اس کی اجازت دے دیجیے. مقاصد شرعیہ میں سے انسان کا اپنے نفس کی ضروریات کا پورا کرنا ہے کہ وہ گناہ کی طرف نہ چل پڑے. وہ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز ہے اور اس کے پاس اتنا ہی پانی ہے کہ یا وہ غسل کر لے اور یا وہ پی لے, اور اس کے ذہن پہ شدید دباؤ ہے نفسیاتی چیزوں کا. تو کہتے ہیں اگر پینے کے لیے پانی سے روکتے ہو تو نہ آئے گا کیسے. وہ حنفیہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں, اپنی بیوی کے پاس جائے اور غسل کو واجب ہو جانے کے بعد صبح کی نماز وہ تیمم سے پڑھ لے. وہ کہتے ہیں پانی کو پیے, پانی کو استعمال کریں. اب پانی اور رہا ہی نہیں تو غسل کا ذکر کرے, چھوڑ دو غسل کو, اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے نا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ تم ان خواہشات کو پورا نہ کرو اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو تو اس آدمی کا ذہن منتشر ہو جائے گا, نتیجہ یہ کہ اپنے کام سے جاتا رہے گا. وہ کہتے ہیں مقاصد شرعیہ میں سے ایک چیز ہے کہ اپنے آپ کو اطمینان دلایا جائے, اس کی اجازت دیتی. قرآن خود کہتا ہے کہ جب تم اضطرار کی حالت میں ہو جاؤ تو تم اس وقت حرام گوشت کو کھا سکتے ہو, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر باغ ولا عاد. ایک تو دیکھو میری بغاوت میری سرکشی اس کی نیت نہیں ہے, مجبوری ہے. اسی طرح مقاصد شرعیہ میں سے کتنے ہی مقاصد ہیں جن پر نظر کر کے فقہا نے اور جو ان میں حکمت جانتے ہیں انہوں نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اتفاقات انسانوں کو راحت پہنچانا, انسان کو آرام پہنچانا یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ انہیں مشقت میں ڈالا جائے کہ تمہیں اس طرح سے قرب خداوندی حاصل. حنفیہ نے اس کی ایک مثال اور بھی ہے. وہ کہتے ہیں فجر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج کے طلوع ہونے میں کوئی 20-25 منٹ باقی رہ جائیں, بس لوگوں کو سونے دو, ان کی نیند خراب نہ کرو. کسی نے تہجد پڑھنی ہے پڑھے, لیکن قانون تھوڑا ہی بنایا جا سکتا ہے. پھر فقہا نے اس جزئیے کو لکھا, انہوں نے کہا فجر کی نماز اتنا پہلے پڑھنی چاہیے کہ کسی وجہ سے اگر نماز نہ ہوئی ہو تو لوٹایا جا سکے, اعادہ کیا جا سکے. بہت سن اس کو نہیں مانا. احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاوا میں صاف لکھا, انہوں نے کہا آج تک تو یہ مثال کبھی پیش ہی نہیں آئی. کروڑوں مسلمانوں میں کتنے ہیں جنہیں اس کی ضرورت پیش آئی ہوگی کہ فجر کی نماز پڑھ لی تو پھر خیال آیا کہ ناپاک تھا, کپڑے ناپاک تھے, پانی ناپاک تھا, وضو نہیں کیا تھا وغیرہ وغیرہ, اب نماز لوٹاؤں گا دوبارہ. ان کا کروڑوں مسلمان ہیں, کتنوں کو پیش آتی. اس کے بعد وہ صاف لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھی جائے بالکل آخری وقت پہ, تو ایک موہوم سبب سے مستحب کو چھوڑنا یہ فقاہت نہیں. ایک ایسے سبب کی وجہ سے فجر کو ذرا سے جلدی کر لینا جو پیش ہی نہیں آتا کبھی. وہ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے, نیند پوری کر دیں تو اس کو آرام سے سونے. حضرت رسالت نواب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, سخت گرمی کا موسم ہے اور سایہ جو ہی ذرا سا بڑھا ہے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول نماز, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نماز آگے چل کے. پھر تھوڑی دیر بعد حاضر ہو گئے کہ اللہ کے رسول نماز, فرمایا نماز آگے پڑھ چل کے پڑھیں گے. پھر تھوڑی دیر بعد حاضر ہو گئے اللہ کے رسول نماز, دو یا تین مرتبہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال آرام کرو نماز آگے چل کے پڑھیں گے. اور جب سورج ڈھلا زیادہ اور گرمی کی شدت کم ہوئی فرمایا رکو اب نماز پڑھتے. یہ وہ مقاصد شرعیہ ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کے نماز کے لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا غالباً کئی وقت کے بعد کھانا سامنے آیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع کروا چکے تھے. انہوں نے یا انہیں معلوم نہیں تھا یا انہوں نے دیکھا نہیں, ان کا اللہ کے رسول نماز پڑھا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ مٹی میں ملیں, بار بار نماز کے لیے آ رہے ہیں. السلام علیکم جی, اب 15 منٹ ٹھہریے میں بتاتا ہوں. 15 حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تارے بت کیا تھا, اس کے ہاتھ مٹی میں ملیں نماز کی بات کرتے ہیں اور آپ چھری سے گوشت کاٹ رہے تھے, تھینک یو تھے, تشریف لے گئے. مقاصد شرعیہ میں وہ چیزیں جو انسانی آرام میں خلل ڈالتی ہیں, شریعت کہتی ہے کہ اس آدمی کو تنگ نہ کرو. شریعت نے جتنی گنجائش دی ہے اس گنجائش کے اندر کام کرو. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تو معاملہ اس سے بھی سخت. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اللہ نے جتنا علم دیا تھا بہت بعض اوقات برا مناتے تھے. وہی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا علم اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ بیان بھی نہیں کرنا چاہتے اور ہر چیز پہ لمبی تقریریں بھی نہیں کرنا چاہتے, اور طبیعت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں بس چپ کر کے چلو, ساتھ زیادہ پوچھو نہیں, زیادہ بولو نہیں. امیر المومنین رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور مغرب کا وقت ہو گیا, ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا, پیچھے سے ذرا بھی سورج ڈوبا ہی تھا, سب کچھ نظر آ رہا ہے, اسے کہا امیر المومنین نماز پڑھاتے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ چپ رہے, پھر وہ اٹھا, پھر وہ اٹھا. بڑے سخت لفظ آئے ہیں حدیث میں, رضی اللہ کو انظروا ھذا القلب یعلمنا السنۃ, اس کتے کو دیکھو مجھے سنت کی تلقین کرتا ہے کہ سنت یہ ہے کہ مغرب جلدی پڑی. ہم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھتے تھے, کب نہیں پڑھتے تھے, کتنا وقفہ ہوتا تھا. مدینہ منورہ آئے ایک ساتھ اور انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ مکان کوئی تعمیر ہو رہا تھا اسے دیکھ رہے تھے نا, وہ آدمی آیا مدینہ منورہ میں, عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ عبداللہ کا کیا حال ہے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا, تو انہوں نے کہا عبداللہ خیریت سے تھے. فرمایا کیا کر رہے تھے, انہوں نے بتایا حضرت اس طرح, اور فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کے جملے فرمائے. تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت وہاں کوفہ میں ایک شخص ہے, وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ بہت تنقید کرتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو شریعت کے مطابق بات کرتے ہیں تو اس میں نقائص کو نکالتا ہے. تو فرمایا کیا نام ہے اس کا, اس کے باپ کا, قبیلہ, تعارف ہو گیا, چھپ ہو گیا. ایک دن کھڑے ہوئے تھے اور کوئی تعمیر دیکھ رہے تھے, آدمی آیا, سلام کیا, انہوں نے پوچھا نام کیا ہے, پھر باپ, پھر پتا, تحقیق ہو گئی نا, تو جو پتھر کوئی اینٹ پاس پڑی ہوئی تھی وہ دے ماری اس کو. وہ کہتا تھا اگر میں ہی نہ ہٹ جاتا تو میں تو زخمی ہو جاتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم جو کوفہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دین سکھاتے ہو, تمہیں نہیں پتا وہ کس درجے کا آدمی ہے. اس لیے کہ مقاصد شرعیہ میں جب ائمہ مجتہدین لوگوں کو آرام سے رکھنا چاہتے ہیں, کوئی تکلیف نہیں دیتے, شریعت کے مزاج کو سمجھتے ہیں, تو دوسری طرف جن لوگوں کو کم علمی کی وجہ سے, مزاج کی شدت کی وجہ سے دین کے نفاذ کا بڑھ چڑھ کے شوق ہوتا ہے کہ کسی طرح صبح ہوتے ہوتے خلیفۃ المسلمین کا اعلان ہو جائے, پھر ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے کہ اس مزاج کی شدت کو کم کرو, اس چیز میں کمی لاؤ, اس چیز کو کم کرو. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال تھا, مسجد نبوی میں تشریف لائے, فرمایا یہ رسی کیا باندھ رکھی ہے. عرض کیا گیا کہ عورتیں رات کو نماز پڑھتی ہیں تو جب وہ تھک جاتی ہیں کھڑے ہو کے کئی کئی پارے ایک ایک رکعت میں, تو اس رسی کا ذرا سہارا لے لیتی ہیں. فرمایا یہ کون عورت ہے جو اتنی لمبی نماز پڑھتی ہے؟ عرض کیا گیا آپ کی اہلیہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ. فرمایا اس رسی کو کاٹو اور انہیں بتاؤ کہ جس وقت تک کھڑے ہونے کی ہمت ہے بس اتنی نماز پڑھیں نفل, اور اس کے بعد چلی جائیں سو جائیں. کٹوا دی رسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت چیزیں ایسی ملیں گی. تو یہ ارتفاقات کا باب ہے, انشاءاللہ اس کو آئندہ شروع کریں.